السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. آج کے خطبے کا موضوع ہے جہنمیوں سے ایک سوال: ما سلککم فی سقر. قیامت کے دن لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اہل الجنہ و اہل الجحیم. اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جنت اور دوزخ کے تعلق سے جو مسائل ہیں کھول کھول کر بیان فرمائے ہیں. جنت میں جانے کے کیا اسباب ہیں، جہنم میں جانے کے کیا اسباب ہیں، اہل الجنہ کون ہیں، اہل الجحیم کون ہیں، تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے قیامت کے دن. اور قرآن مجید ہم اس دنیا میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، حق ہے، سچ ہے، ہر مسلمان کو یقین ہے، بلکہ اب تو بعض کافروں کو بھی یقین ہونے لگا ہے کہ واقعی یہ سچ کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھتے ہیں کچھ سمجھ آتی ہے، کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک ورد ہے جو ہم نے پڑھنا ہے. تبرک کے لیے قرآن کی تلاوت کر لینی ہے، بس کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہم نے صرف تلاوت کرنی ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے. شاید یہی معاملہ ہے اکثر مسلمانوں کا آج. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق تلاوتی ہی، اور قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ان مسائل میں جو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا قرآن مجید میں جہنم کے تعلق سے، کہ ان جہنمیوں سے یہ سوال کیا گیا، ما سلککم فی سقر، تمہیں کیوں جہنم میں داخل کیا گیا ہے، کس وجہ سے تم جہنم میں رسید ہوئے ہو؟ اور لفظ ہے سقر کا، سقر بھی جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. پہلے دیکھتے ہیں سقر کیا ہے، پھر دیکھتے ہیں سوال کیا ہے. سقر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ آیات سورۃ المدثر کی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر. سقر کیا ہے؟ وہ آگ ہے. لا تبقی ولا تذر، جو کوئی باقی نہیں چھوڑتی، کسی چیز کو نہیں چھوڑتی. جب کوئی چیز اس میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی باقی چیز اس کی بچتی نہیں ہے. لواحة للبشر، وہ اس چمڑی اور گوشت کو جلانے کی تاڑ میں رہتی ہے، اس نے جلانا ہے، اس کا کام توڑ پھوڑ ہے، اس کا کام عذاب ہے، عذاب علیم ہے. ان لوگوں سے جو سقر میں ڈالے گئے ہیں، ان سے سوال کیا گیا. سوال کس نے کیا؟ کیا سوال تھا؟ کیا جواب ملا؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المدثر میں، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس جو کچھ وہ کما رہی ہے وہ اس کی گروی میں ہے، ہم اپنے اعمالوں کی گروی میں ہیں. جو آج ہم کر رہے ہیں، کل نفس، ہر نفس، چاہے مومن ہے یا کافر ہے، اچھا ہے یا برا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، عموم ہے، سب سارے کے سارے اپنے اعمال کی گروی میں ہیں. رہن مورگیج کو کہتے ہیں. آپ کچھ کب گروی میں رکھتے ہیں؟ کوئی چیز لینے کے لیے کچھ وقتی طور پر رکھے، تاکہ اس کے جب واپس لوٹ رہے تو اسے آپ واپس لے لیں. ہم اپنے اعمال کی گروی میں ہیں، یعنی جیسے کریں گے ویسے بھریں گے. بما کسبت، جو آج ہم دنیا میں کما رہے ہیں، قیامت کے دن ہم نے اس کا حساب دینا ہے. کس چیز کا حساب دینا ہے؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بعض لوگ کہتے ہیں، یار یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یار اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہے نا، ہو گیا ہے، ٹھیک ہو جائے گا. آپ لوگوں کو بڑے گناہ سے آگاہ کریں. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ جانتے ہیں، عربی زبان میں ذرہ چیونٹی کو بھی کہتے ہیں اور ایٹم کو بھی کہتے ہیں. جو نظر آتی ہمیں مخلوقات، سب سے چھوٹی کیا ہے؟ چیونٹی ہے، اینٹ. اور جو نظر نہیں آتی، سب سے چھوٹا کیا ہے؟ ایٹم ہے، اس کا بھی وزن ہو. اگر برا عمل کیا ہے ذرے برابر بھی، ہم اس ذرے برابر عمل کی گروی میں ہیں. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين سواي أصحاب اليمين کے داہنے طرف جانے والے لوگوں کے بڑے خوش قسمت ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. فی جنات, اصحاب الیمین کہاں پہ ہیں؟ فی جنات, ایک جنت میں نہیں, جنت ایک ہے, جنات جمع ہے, دو سے زیادہ ہے, جنتین بھی نہیں ہے. فی جنات, جنتوں میں ہیں. یتساءلون, ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کی چیز کے بارے میں. اب انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا مل گیا ہے, ہر طرف سے خیر ہی خیر, نعمت ہی نعمت ہے. اب ایک وقت ملا ہے, اب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. یتساءلون عن المجرمین, مجرموں کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں, یہ کون مجرم ہے, کیوں مجرم ہے, کیا جرم کیا ہے اور کیا سزا مل رہی ہے. اگر آج ہم لوگوں نے جان لیا کہ یہ مجرم کون ہے, کہاں پر ہوگا قیامت کے دن, کیا جرم ہے, میں اس جرم سے کیسے بچ سکتا ہوں, تب تو فلاح ممکن ہے, کامیابی ممکن ہے. اور اگر آج میں نے نہیں جانا کہ کیا جرم ہے, کون مجرم ہے, کیا سزا مل رہی ہے, تو پھر نجات اور کامیابی بہت مشکل ہے. یتساءلون عن المجرمین, اب یہ سوال کیا جا رہا ہے جہنم میں سے, مجرموں سے. ما سلککم فی سقر, تمہیں سقر میں کیوں داخل کیا گیا, کیوں داخل ہوئے تم سقر میں, کیوں تمہیں عذاب مل رہا ہے. لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر, ایسی آگ میں جو کچھ باقی نہیں چھوڑتی, جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اور جہنم میں موت نہیں آئے گی, جنت میں موت نہیں آئے گی, موت کو جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے دونوں کے درمیان ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا. پھر اعلان ہوگا, اے اہل جنت, اب ہمیشہ کی زندگی ہے, کبھی موت نہ آئے گی. اور اے اہل جہنم, اب ہمیشہ کی زندگی ہے, کبھی موت نہ آئے گی. کیونکہ جب توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے, تو جان چھوٹ گئی نا, نہیں چھوٹے گی جان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جلد جل جاتی ہے, جل جائے گی, ختم ہو جائے گی, ہم دوبارہ دوسری جلد پیدا کر دیں گے, تبدیل کر دیں گے اس جلد کو, سکن. جلد کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ آج میڈیکل سائنس نے بھی یہی ایجاد کیا ہے, یہی دیکھا ہے کہ جو درد کے ریسپٹر ہیں وہ صرف جلد میں ہیں, نہ گوشت میں نہ ہڈی میں ہیں. جو درد ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ اس جلد کی وجہ سے ہے, اگر یہ جلد نہ ہوتی تو درد بھی نہ ہوتا. اور اس عظیم خالق کے فرمان کو دیکھیں آپ, سائنس نے تو اب ترقی کر کے جانا ہے, اور اس خالق جل شانہ نے ہمیں یہ خبر پہلے سے دے رکھی ہے کہ یہ جلد جلا دی جائے گی, پھر پیدا کر دی جائے گی, پھر جلے گی, پھر پیدا ہوگی, پھر جلے گی, پھر پیدا ہوگی, اور پیدا ہوتی رہے گی, جلتی رہے گی. کب تک؟ ہمیشہ تک, کافروں کے لیے. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. ما سلککم فی سقر, اے مجرم, تمہارا جرم کیا تھا, دنیا میں تم کیا کیا کرتے تھے جن کی تمہیں اتنی سخت سزا مل رہی ہے. بعض لوگ جو دنیا کی قید میں قیدی ہیں, مجرم جو ہیں, تو عبرت کے لیے بعض لوگ ان سے انٹرویو لیتے ہیں, ان سے سوال کرتے ہیں, تمہارا کیا جرم تھا, کیوں تمہیں یہ سزا مل رہی ہے, اور پھر اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور لوگوں کو پھر دکھایا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور ایسا جرم نہ کریں. اور اس طریقے سے یہ معاملہ چل رہا ہے. یہ دنیا کا قید خانہ ہے جس میں جتنی سخت سزا بھی ہو موت سے بڑھ کر تو نہیں ہے. موت ہے نا, جان چھوٹ گئی. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں یہ خبر دے رہے ہیں ایسی سزا بھی ہوگی, ایسا قید خانہ بھی ہوگا جس میں سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی اور سخت سے سخت سزا ہوگی اور موت بھی نہ آئے گی. ہم عبرت تو حاصل کرتے ہیں دنیا والوں سے, اپنے رب کے کلام سے کب عبرت حاصل کریں گے ہم؟ ما سلککم فی سقر, سوال ہے, اب جواب سنیے. حسرت سے اور ندامت سے یہ جواب ہے. قالوا, ان سب نے کہا, لم نک من المصلین, ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے دنیا میں. المصلین, مصلی نمازی ہے, مصلین جمع ہے, نمازی ہے, نمازیوں کی جمع ہے. میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھا دنیا میں. آج میں نماز پڑھنے والوں میں سے ہوں یا نہیں, آج اس وقت دنیا میں, ابھی اپنے آپ سے سوال کرو. جمعے کی نماز میں آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ لوگ باہر تک ہوتے ہیں, دھوپ اور گرمی میں نماز پڑھتے ہیں. صرف جمعے کی نماز فرض ہے مسلمانوں پر, باقی نمازوں میں کہاں تھا؟ سن لے جو آج نماز سے غافل ہیں, جو نمازوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے, کہ یہ بڑا جرم ہے اور ایسا جرم ہے جس کی سزا سقر ہے قیامت کے دن. دنیا کا قانون سزا دے یا نہ دے, لیکن اس کائنات کے رب عظیم جل شانہ القوی المقتدر قیامت کے دن سقر میں جب داخل کرے گا, اس جرم کی سزا میں, نماز کو چھوڑنے کی سزا میں, تو کہیں یہ نہ کہنا جب یہ پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر, جواب میں قالوا لم نک من المصلین, ہم نمازوں میں سے نہیں تھے. میرے بھائی, کوئی عذر باقی ہے ہمارے پاس؟ جو آج نماز نہیں پڑھ, اس کے پاس کوئی عذر باقی ہے؟ نماز کی فرضیت کے تعلق سے آیات دیکھیں, احادیث دیکھیں, سلف کے اقوال دیکھیں, اور جو نماز نہیں پڑھتے اس کی وعید دیکھیں قرآن مجید میں, احادیث میں, سلف کے اقوال میں, کھول کھول کے ایک ایک مسئلے کو بیان کر دیا گیا ہے, پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے. قالوا لم نک من المصلی, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, بڑا پیارا فرمان ہے ترک الصلاۃ کے تعلق سے, نماز کو چھوڑنے کے تعلق سے. فرماتے ہیں سنة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہے کہ وہ کل اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ وہ مسلمان ہو تو ان پانچ نمازوں کی حفاظت کرتا رہے. اگر آپ میں ہوں ہم سب یہ پسند کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہماری ملاقات جب ہمارے رب سے ہو تو اسلام کی حالت میں ہو تو ان پانچ نمازوں کی حفاظت کرتے رہو. جن نمازوں کی طرف بلایا جاتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز مشروع فرمایا ہے جو سنن الہدیٰ میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنن الہدیٰ کو مشروع فرمایا ہے. ہدایت کی سنت، ہدایت کے راستے، ہدایت کے سارے طریقے کہاں ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. یہ سنن الہدیٰ ہے فرماتے، اور نماز بھی ان سنن الہدیٰ میں سے ہے. اقامۃ الصلاۃ. اور اگر تم لوگ اپنی گھروں میں نماز پڑھتے رہو گے جیسا کہ یہ متخلف پیچھے رہنے والا گھر میں نماز پڑھتا ہے تو بے شک تم لوگ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو چھوڑ بیٹھو گے. اور ضرور تم گمراہ ہو جاؤ گے. اگر تم لوگ اپنے پیار پیار جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، سمجھیں، اگر تم لوگ اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو متخلف ہے، جو گھر میں نماز پڑھتا ہے، جو نماز سے رہ جاتا ہے، مسجد میں نہیں آتا یا نماز نہیں پڑھتا باجماعت، تو تم اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ بیٹھو گے. اور جو اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ بیٹھتے وہ ضرور گمراہ ہوتا ہے. اور یہ خوشخبری بھی سن لے، اور تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو طہارت کرتا ہے، فیحسن الطہور، اور بہترین طریقے سے طہارت کرتا ہے، وضو کر لیتا ہے، طہارت کر لیتا ہے، پھر ان مساجد میں کسی مسجد کی طرف رخ کرتا ہے، الا یہ کہ اس شخص کے لیے قدم قدم پر، ہر قدم میں، ہر سٹیپ میں جو وہ چل کے جاتا ہے مسجد کی طرف، ایک نیکی لکھ دی جائے گی، ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا، اور ایک برائی اس کی مٹا دی جائے گی. اور ہمارے زمانے میں سید عبداللہ مسعود فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ نماز سے پیچھے صرف وہی رہ جاتا تھا جو منافق ہوتا، معلوم النفاق، جس کا نفاق معلوم ہوتا سب کو، جس کے نفاق پر یعنی شک شبہ نہیں ہوتا. اور ایسے ہم دیکھتے تھے کہ بعض لوگوں کو نماز کی طرف لے کے آیا جاتا تھا جو دو لوگوں کے بیچ میں، جس کے قدم ڈگمگا رہے ہوتے تھے، اسے دو لوگ اٹھا کے آتے مسجد کی طرف اور اسے صف میں کھڑا کر دیتے نماز پڑھنے کے لیے. سبحان اللہ، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک تو رخ نہیں کرتا مسجد کی طرف، دوسرا گھر میں پڑھ لیتا ہے، مرد ہے، عورت نہیں ہے، مسلمان ہے. مردوں پر نماز پانچ وقت مساجد میں فرض ہے، یہ مرد بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسجد سے وہی لوگ پیچھے رہ جاتے تھے جو منافق تھے، معلوم النفاق. پھر تیسرا شخص کون ہے جسے لے کے آتے ہیں؟ بیمار ہے، تکلیف میں ہے، خود اپنے قدموں پر چل نہیں سکتا ٹھیک طریقے سے، اسے دو لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے سہارا بنتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ وہ چل کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہو کر لوگوں کے ساتھ صف پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے. یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ وہ مسلمان ہے یا ان مسلمانوں میں شامل ہے
جو کہ خوشخبری سنا دی گئی ہے اس عظیم صحابی سے کہ تم میں سے جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن جب اس کی ملاقات اس کے رب سے ہو تو اسلام کی حالت میں ہو، امن و امان کی حالت میں ہو، پانچ نمازوں کی حفاظت کرنا۔ سوال اپنے آپ سے، کیا میں پانچ نمازوں کی حفاظت کرنے والوں میں سے ہوں یا نہیں؟ اگر ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، توفیق اسی نے دی ہے، اور شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے، مزید ثابت قدمی ہوگی، مزید پختگی ہوگی۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں لیکن تیسری چوتھی صف میں پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا پہلے صف میں بھی نماز پڑھ لو گے۔ اور جو لوگ بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں، بعض اوقات نہیں پڑھتے، وہ یہ وعید بھی سن لیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ویل جہنم کی وادی کا نام ہے، ان کے لیے بھی عذاب ہے، ان نمازوں کے لیے عذاب ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، کوئی چیز نہیں بھولتے دنیا میں سے، نہ کھانا بھولتے ہیں، نہ پینا بھولتے ہیں، نہ لباس بھولتے ہیں، نہ آؤٹنگ بھولتے ہیں، نہ پکنک بھولتے ہیں، کچھ نہیں بھولتے ہیں۔ اگر بھول جاتی ہے تو نماز بھول جاتی ہے۔ کیسے مسلمان ہیں؟ بعض لوگ کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا یہ جو اسمارٹ فونز ہیں جن کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے، ان میں بیٹھ جاتے ہیں، انٹرنیٹ کھول دیتے ہیں یا یوٹیوب کھول لیتے ہیں، انہوں نے ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے اور سوچتے کہ 10 منٹ میں میرا کام ہو جائے گا۔ ایک چیز دیکھتے دیکھتے 10 منٹ کے 2 گھنٹے گزر گئے، نماز کا وقت بھی چلا گیا، اسے خبر تک نہ ہوئی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ بھی ان میں شامل ہے، نماز بھول گئے ہو، باقی کوئی چیز بھولنے کی نہیں رہی، نماز رہ گئی ہے، غفلت کسی اور چیز سے نہیں ہے، نماز سے غفلت ہے۔ یہ سخت وعید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ان نمازوں کے لیے جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اپنے رب کی مرضی سے نہیں پڑھتے۔ اگر رب کی مرضی سے پڑھتے تو اللہ کی قسم کبھی بھولتے نہیں۔ انسان بشر بھول جاتا ہے، میں اس بھول کی بات نہیں کر رہا جو کبھی کبھار انسان بھول جاتا ہے یا سو جاتا ہے، اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے، تمہیں سے جب اگر کوئی شخص کسی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے جاگ آ جائے یا اسے یاد آ جائے فوراً پڑھ لے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ میں اس بھول کی بات کر رہا ہوں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو غفلت برتتے رہتے ہیں۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں، اچھے ہیں، بعض طلاب علم بھی ہیں، ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، شرعی مسئلہ ڈھونڈ رہے ہیں، 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ نماز بھی چلی گئی، کون سا یہ علم ہے؟ اور یہ کیسا طلب علم ہے؟ وقت نماز کا وقت مقرر ہے، آپ یہ ریسرچ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہو، نماز کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جب مؤذن اذان دے کی منادی کرتا ہے، بلاتا ہے، وہ اس نماز کے لیے بلا رہا جو جس کی جماعت ہونے والی ہے۔ کیوں رہ گئی ہے جماعت؟ کیوں پیچھے رہ گئے ہو؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، متخلف کی طرح جو گھر میں پڑھ لیتا ہے یا متخلف بجماعت سے ہوتا ہے، منافق معلوم النفاق ہے، نعوذ باللہ من الخذلان۔ اپنی نماز کو درست کرو، نمازوں کے ساتھ نماز کرو، نماز پڑھو اور صف سیدھے صف باندھ کے نماز پڑھو، تاکہ قیامت کے دن ان مجرموں کے ساتھ یہ کہنے والوں میں سے نہ ہو لم نکو من المصلی. پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین. اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے بعض لوگوں کے نزدیک عام سا عمل ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, یعنی دینا نہ دینا برابر ہے اس کے, دے دیا تو اچھی بات, نہیں دیا تو بری بات تو تھوڑی ہے. پہلے جان لیں جو فرض اطعام ہے, کیونکہ پکڑ فرض کو چھوڑنے کی ہوتی ہے نا. لم نکن من المصلین سے مراد نفل نماز تو نہیں ہے نا, کہ نفل نماز نہیں پڑھتے, فرض نماز کے چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے نا. کس نماز کی نفی ہو رہی ہے؟ فرض نمازوں کی نفی ہے نا. اور اطعام جو فرض ہے اس کو یاد رکھیں ذرا, جس میں زکوٰۃ سب سے پہلے ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے نماز کے بعد. اور آپ دیکھتے ہیں نماز کی بات ہوتی ہے پھر زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے, ترتیب دیکھیں. جو عبد رب کے سامنے سر سجدے میں جھکا کر گرا کر مسجد میں آتا ہے اور عبد رب کی عبادت میں اور دعا میں مصروف ہو جاتا ہے, مشغول ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے پیسہ دینا بھی اطعام بھی آسان ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے فقراء اور مساکین کے لیے. اور وہ آٹھ لوگ جن کا ذکر سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, مستحقین الزکاۃ یا مصارف الزکاۃ بھی کہا جاتا ہے. کیا میں زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہوں؟ آج فرض ہے میرے اوپر, میں صرف مال کمانا جانتا ہوں, گننا بھی جانتا ہوں, اور بینک میں اپنے بیلنس بنانا بھی جانتا ہوں, اکاؤنٹ کھولنا بھی جانتا ہوں, سیو کرنا بھی جانتا ہوں. کیا زکوٰۃ دینا بھی جانتا ہوں؟ اپنا حق تو میں نے جان لیا ہے, اپنے بھی بچوں کے حق بھی جان لیے, اس مال میں سے کتنا ہے, آخر بچوں کے لیے کماتے ہیں, اگر موت آ گئی اچانک تو ان کا کیا ہوگا؟ اور کہنے والے کو ذرا سے بھی شرم نہیں آتی جو زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتے اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جب تمہارا باپ دنیا میں نہ تھا تمہارے پاس کچھ نہیں تھا, تمہیں کس نے پالا تھا؟ کیا دنیا میں جتنی بھی لوگوں نے ترقی کی ہے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر بنے بیٹھے ہیں, ان سب کے باپوں نے ان کو کما کے کھلا کتنا بڑا کیا ہے؟ سبحان اللہ, کتنی ایسے یتیم تھے بچپن میں جو آج دنیا کے لیڈر بنے بیٹھے ہیں. وہ صرف یتیم بھی نہیں تھے, مسکین بھی تھے, فقیر بھی تھے. آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ اپنے بچوں کو رزق دینے والے ہو اور جتنا زیادہ بچت کرو گے اتنی زیادہ ان کو فائدہ ہوگا؟ کتنی گندی سوچ اور غلط عقلیت ہے یہ, جس نے تمہیں پالا ہے, جس نے تمہیں رزق دیا ہے, جس نے تمہیں توفیق دی ہے کمانے کی, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, وہی مختار کل ہے اور وہی رازق ہے, وہی مالک ہے اور اسی کی مرضی چلتی ہے. کتنی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال اور دولت بے انتہا ہے, گن نہیں سکتے, لیکن دنیا کی خیر ایک بھی ان کے پاس نہیں ہے, ہر لذت سے محروم ہے. تو اس رزق کا کیا فائدہ ہوا؟ نہ ڈھنگ سے کھا سکتے ہیں, نہ ڈھنگ سے پی سکتے ہیں, نہ ڈھنگ سے لیٹ سکتے ہیں, نہ ڈھنگ سے بیٹھ سکتے ہیں. تو صرف مال ہی سب کچھ ہے دنیا میں کیا؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ رزق حلال مہیا فرمائے. یہ رزق حلال, یہ حلال لقمہ جب اپنے اہل و عیال کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس کا اثر بھی پھر حلال ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے. بعض لوگ جب بچے نافرمان ہو جاتے ہیں, بے نمازی ہو جاتے ہیں, بدتمیز ہو جاتے ہیں, تو گالیاں دیتے دیتے, لعنت بھیجتے بھیجتے بعض کو یہ کہہ دیتے کیونکہ حرام کی اولاد ہے, نعوذ باللہ, معذرت کے ساتھ اپنے بچوں کو. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے جو کہا جا رہا, اصل مسئلہ ہے کہ تم نے حرام اسے کما کے کھلایا ہے, اب اسی حرام کا نتیجہ ہے یہ. یہ حرام کمائی جو ہے اس کا اثر اس دنیا میں پہلے ہوتا ہے, آخرت میں بعد میں. دنیا میں سب سے پہلے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے. آج ہمارے بچوں کے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں, بچوں کی طرف کیوں اشارہ کر کے کہتے ہو؟ اپنی طرف اشارہ کر کے جرات کر کے دیکھو کہ کیا میں اسے حلال کمائی سے کھلا رہا ہوں. ہمارے مال میں سود شامل ہے, کیا سود حلال ہے؟ ہمارے مال میں دوسروں کا مال حرام شامل ہے جو ہم نے لوٹا ہوا ہے کس نے کسی ذریعے سے, دھوکے سے, فریب سے, کیا وہ بھی حلال ہے؟ ناجائز قبضے ہم نے کیے ہوئے دوسروں کی زمینوں پر, کیا اس کی اس زمین کی آمدنی یا اس کا جو بزنس ہے وہ حلال ہے؟ اپنے کام میں سنے کام چور, کام کی چوری کرنے والے, کیا ان کا مال حلال کا ہے؟ ہم نے ہر چیز کی قدر جانی ہے دنیا کے تعلق سے, مال کی قدر بھی جانتے ہیں, اہل و عیال کی قدر بھی جانتے ہیں, کمانے کی قدر بھی جانتے ہیں, لیکن رزق حلال کی قدر کبھی جانی ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ مسکینوں کا حق کبھی جانا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ تو زکوٰۃ کا اہتمام کریں, اور جو نان نفقہ پر فرض ہے جو بچوں کے لیے وہ بھی حلال کا ہو, اور جو مسکین بھوک اور پیاس میں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک مسلمان بھائی بھوکا اور پیاسا ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ اس کے لیے اہتمام کریں, اس کی مدد کو جائیں اور اس کے لیے کھانا مہیا کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑے بڑے ہوٹلس مہنگے مہنگے کھانے دیں, جب اپنے گھر میں کھاتے وہی تو دے سکتے ہیں. اگر آپ گھر کا سلنڈر تھوڑا مہنگا ہے تو تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر کے دے دیں بھائی, کیا جاتا ہے؟ سالن کا ٹیسٹ بدل جائے گا. آپ کے لیے آپ کو ٹیسٹ کی فکر ہے اور اس بیچاروں کو زندگی کی فکر ہے. آج وقت ہے کہ آج ہم سوچیں, جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت کیا کہیں پہ جس کو ہم جانتے ہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے؟ اپنے بچوں کو تو فکر ہے, پڑوسی کے بچے یتیم ہے, یہ بیوہ کا گھر ہے, یہ بھی بھوکے ہوں کبھی خبر لی ہے؟ ہمارے کھانے کچرے کے ڈبوں میں پڑو تو جو بکیا کھانا ہوتا ہے, اور پڑوسی جو ہے وہ باہر نکلتا ہے اسے کچرے کے ڈبے کو دیکھتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. ہماری آزمائش اللہ تعالیٰ ہمیں دے کے آزماتا ہے اور ان سے لے کے آزماتا ہے, ہمیں دے کے آزمائے تاکہ ہم شکر کریں, ان سے لے کے آزمائے تاکہ وہ صبر کریں. وہ صبر تو کر رہے ہیں, تو کیا ہم شکر کرنے والے میں سے ہیں؟ کیا شکر ایسے کیا جاتا ہے نعمت کا کہ جو کھانا کھایا جو بچ گیا وہ کچرے کے ڈبے میں چلا گیا؟ کیا جاتا اگر ایک پلیٹ, یہی جو کچرے کے ڈبے میں جانا تھا ایک پلیٹ بنا کر اپنے پڑوسی کے گھر بھیج دیتے, وہ بھی آپ کے لیے دعائیں کرتا, اور بھوکے کی دعا زبان سے نہیں دل سے نکلتی. ہمیں کیا پتا کہ بھوکے کی دعا دل سے یا زبان سے نکلتی, ہمیں کب بھوک محسوس ہوئی ہے؟ یہ تو ان کو پتا ہے, جنہوں نے کبھی بھوک کی کڑواہٹ کو محسوس کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان میں لوگوں میں شامل ہوں جو لوگوں کے اطعام و طعام میں سب سے آگے ہوں. تیسرے نمبر ابھی باقی ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین, پہلی بدبختی. دوسری ولم نکن نطعم المسکین. تیسری وکنا نخوض مع الخائضین, اور ہم بات کرنے والوں کے ساتھ مل کر باتیں کر ہی لیتے تھے. خوف, بغیر علم کے, بغیر سمجھ کے, بغیر کسی فائدے کے, بس جو لوگ باتیں کرتے ہم بھی شامل ہو جاتے تھے. کبھی تول کے نہیں بولا, ضرورت محسوس نہیں کی. ہم جو کہہ رہے ہیں یہ نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے اور میں نے اس کا حساب دینا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. لوگوں نے کہا نا, ہمارا معیار لوگوں کی زبانیں ہو گئی ہیں, اور جب یہی لوگ میرے خلاف کوئی بات کرتے پھر مجھے برا لگتا ہے کیونکہ وہ میرے خلاف ہے نا. جب یہی لوگ شریعت کے خلاف بات کرتے ہیں, قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں, حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں, صحیح منہج کے خلاف بات کرتے ہیں, یا نافرمانی کی بات کرتے ہیں, چغل خوری کرتے ہیں, بہتان لگاتے ہیں, یا غیبت کے کام کرتے ہیں, تب مجھے برا لگتا ہے. سبحان اللہ. آج آپ کی مرضی ہے, جو بات کرنی ہے, جس کے ساتھ بیٹھنا ہے, جس کے ساتھ اٹھنا ہے, جس کے ساتھ دوستی لگانی ہے, جس محفل کو گرم کرنا ہے, اللہ تعالی نے تمہیں توفیق دی ہوئی ہے. دیکھتے ہیں نا آپ لوگ, بعض لوگ جاتے ہیں مسجد کی طرف اور بعض لوگ جاتے ہیں, اللہ کا شکر یہاں پر تو نہیں ہے کوئی کلب وغیرہ جس میں گانے بجانے ہوں, ڈانس ہو یا شراب خوری ہو, حرام خوری ہو, اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ. لیکن کئی ایسے ملک ہیں, مسلمان ملک ہیں, مسجد ہے ایک ہی محلے میں اور بدکاری کا اڈا بھی ہے, لائسنس ملا ہوا ہے, آپ چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ لائسنس ہے نا. جیسے ڈاکٹروں کے کلینک کا لائسنس ہوتا ہے نا, اب نعوذ باللہ بعض ایسے بدکاری کے اڈے کھل گئے ہوں, ان کے پاس لائسنس ہے. دو لوگ گھر سے نکلتے ہیں, ایک رخ مسجد کی طرف ہے, دوسرا کا رخ کسی اور جگہ کی طرف ہے, اس بدکاری کے اڈے کی طرف ہے. اس کی وہ محفل ہے, اس کی یہ محفل ہے, کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں واللہ, نہ اس دنیا میں برابر ہیں, نہ مرتے وقت برابر ہوں گے, نہ قبر میں برابر ہوں گے, نہ میدان محشر میں برابر ہوں گے, اور نہ ہی انجام میں برابر ہوں گے. اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون, اور دوسرا طرف سقر والے, ما سلککم فی سقر, برابر نہیں ہو سکتے. بدعت کی محفل ہے, لگے ہیں بدعت کے اذکار میں, نصیحت کرتے ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, مارنے کو آتے ہیں. ہم کون سا کوئی برا کام کر رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. یہ حلقۃ الذکر ہے, دیکھ تمہیں نظر نہیں آتا. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی بعض لوگ اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں. اللہ کے گھر میں وہ بدکاری کے اڈے کے جانے والے کو پتہ ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے, اور اس کو یہ ندامت ملامت بھی ہوتی ہے بعض اوقات میں کیا کر رہا ہوں. ایک وقت آتا ہے جب وہ توبہ بھی کر لیتا ہے. اگر توبہ کیا تو وہ اصحاب الیمین میں, جرم ختم ہو گیا نا, مجرموں میں سے نہ رہا نا, اصحاب الیمین میں شامل ہو گیا الحمدللہ. لیکن یہ جو اللہ گھر میں بیٹھ کے بدعت پر بدعت کر رہا ہے, اور اور کسی کی نصیحت اس کے کام بھی نہیں آ رہی. اس کو کبھی ندامت یا ملامت ہوگی؟ ندامت کب ہوتی ہے؟ جب اسے برا کام کرتا ہے. اب اس کے نزدیک وہ عین سنت ہے جو وہ کر رہا ہے, دین میں نئی چیز ایجاد بھی کر رہا ہے, اور یہ بھی سن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین میں نئی ایجاد, دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. پھر شیطان وسوسہ کرتا ہے, ارے بدعتیں تو اچھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعۃ, دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا ہر بدعت ہے. بعض فرمایا اگر بعض ہوتا تو بعض اچھی بھی ہوتی نا, جب سارے کے سارے بدعات بری ہیں, جب دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, وکل بدعت ضلالہ, اور ہر بدعت گمراہی ہے, تو پھر اچھی بدعت کہاں سے ہے؟ اچھی سنت تو ہوتی ہے نا, سنت الحسنہ تو ہوتی ہے نا, یہ اچھی بدعت کہاں سے آ گئی؟ شیاطین الانس نے کہا, دیکھ شیطان الجن نے وسوسہ کیا نا, خون میں دوڑتا ہے, دل میں وسوسہ کرتا ہے, قرین بھی ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برائی کی طرف ہمیں کھینچتا رہتا ہے اور ایسی عجیب و غریب باتیں ہمیں کرتا رہتا ہے, برے مشورے دیتا رہتا ہے, غلط مشورے دیتا رہتا ہے, یہ بھی شیطان ہے ہمارے ساتھ, قرین ہے ہمارا. تو ابھی وسوسہ تھا, بدعت تو حسنہ ہے, اچھی بھی تو ہو سکتی ہے. شیاطین الانس نے قصر نہیں چھوڑی, انہوں نے کہا ہے ہی حسن آئی, اور جو صحیح نصوص ہیں ان میں تحریف پیدا کر دی اور لوگوں کو بدعتی بنانے کے لیے, عجب بات ہے, بدعتی بنانے کے لیے ایسی دین میں تحریف پیدا کر دی, ایسی باطل تعویلیں کی کہ جاہل اور سیدھے سادھے لوگ بیچاروں نے, بیچارے اس لیے نہیں کہ وہ بدعت کر رہے ہیں, بیچارے اس لیے کہ وہ دھوکے میں ہیں, ابھی وقت ہے کہ اپنے آنکھیں کھول لیں, ورنہ عذر نہیں ان کے پاس. یہ وہ بیچارے جس کے پاس کوئی عذر شرعی ہو, پھر ہمیں تو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا, ہمیں تو کیا پتا, ہمیں مولوی نے کہا کہ یہ سنت ہے, ہم نے اس کو کرنا شروع کر دیا. جب وہ کہے گا بدعت ہے تب میں مانوں گا. کیا دین مولوی کا ہے؟ اس کی مرضی کا دین ہے؟ جسے سنت کہے سنت, جسے بدعت کو بدعت ہے. تو قرآن اور حدیث کہاں گئی ہے؟ صحابہ و سلف کے اقوال کہاں گئے ہیں؟ جو عمل صحابہ نے نہیں کیا وہ تم کیوں کر رہے ہو؟ سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سن لیں, مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں, مسجد میں اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں, اور بعض لوگوں نے ٹولیاں بنائی ہوئی ہیں, حلقات بنائی ہوئی ہیں, اور بیٹھے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے, لیکن ذکر ایسا جو نیا ایجاد کیا گیا ہے. نئے ایجاد سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ذکر نہیں کیا, نہ ہی صحابہ کرام نے ایسا ذکر کیا ہے. ہر ذکر ذکر مسنون نہیں ہوتا, ذکر مسنون وہ ہے جس کی دلیل موجود ہے. شدید غصے میں آتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سید عبداللہ بن مسعود, مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں اور لوگوں سے سختی سے کہے تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ میں سے ایک جو ان کا بڑا تھا مولوی صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور یہ کہا ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے, ہم تو خیر چاہتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود عنہ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا ہر خیر کا طالب خیر کو پا لیتا ہے؟ خیر کا چاہنا اور چیز ہے, خیر کو حاصل کرنا اور چیز ہے. خیر تو تم لوگوں نے چاہا, ضرور چاہا ہے, ارادہ خیر کا ہی تھا, لیکن طریقہ خیر کا نہیں ہے, راستہ خیر کا نہیں ہے, راستہ تم لوگوں نے شر کا اپنایا ہے. ارے اللہ کے ذکر میں شر کا راستہ کہاں سے آ گیا؟ پھر فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں, ان کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے, ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں. دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے, یا تم لوگ ہدایت پہ ہو اور راہ راست پہ ہو, یا گمراہی پہ ہو. یا تم لوگ ہدایت پہ ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حق پر ہیں, دعا دونوں میں ایک حق میں ہے نا, کیونکہ یہ عمل نہ تو آپ سلم نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور نہ ہی صحابہ نے کیا ہے, تم لوگوں نے یہ ایک نئی چیز ایجاد کی ہے. وہ کرتے کیا تھے, ایک شخص کہتا پڑھو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ, سارے مل کے پڑھتے لا الہ الا اللہ, پڑھو سو مرتبہ سبحان اللہ, سب مل کے پڑھتے سبحان اللہ, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں, مسنون ہے کہ نہیں, مسنون ہے. تو غلطی کہاں پہ ہوئی, اجتماعی ذکر اس طریقے سے ٹولے بنا کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے, یہ طریقہ غلط ہے. تو آدھی دلیل پہ عمل کیا اور آدھی کو چھوڑ دیا, نتیجہ کیا نکلا, آدھی سنت نہیں ہوتی, سنت مکمل ہوتی ہے, آدھی سنت آدھی بدعت, نتیجہ بدعت, یہ سنت کبھی نہیں ہوتا. اور انہوں نے بات نہیں مانی, نصیحت پہ عمل نہیں کیا, نتیجہ کیا نکلا, ان کو مسجد سے نکال دیا گیا. ان میں ایک صحابی بھی نہیں, صحابہ زندہ ہیں, ان لوگوں میں جو اللہ گھر بدعت ایجاد کروا تھے ایک صحابی بھی شامل نہیں تھا, بلکہ صحابی تو منع کر رہے, نہیں سنا نصیحت کی, نہیں سنی, مسجد سے نکال دیا گیا. ہم لوگ صرف نصیحت کرتے ہیں اور لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں, لڑنے کو دوڑتے ہیں, کہتے ہیں یہ فتنہ چاہتے ہیں, یہ وہابی ہیں, امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کیا کہیں گے, جرات کر سکتے ہیں؟ اللہ کے گھر سے نکالا گیا ہے ان لوگوں کو جو ذکر میں مصروف تھے, خرابی ذکر میں نہیں تھی, خرابی ذکر کرنے والوں میں تھی, کیونکہ ذکر کا طریقہ غلط تھا. الحمدللہ, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, غلط طریقے سے یہ ذکر مسنون بھی غلط ہو گیا. راوی کہتا ہے, اور یہ سنن دارمی میں روایت ہے صحیح سند کے ساتھ, یہ اثر جو ہے, میں سے ایک راوی کہتا ہے میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو عبداللہ بن مسعود نے مسجد سے نکالا تھا اس دن, جو سیدنا علی کے خلاف خوارج کے ساتھ ملے ہوئے تھے جنگ میں. عجب بات دیکھیں, جب آپ حق کو نہیں مانتے, نصیحت کو قبول نہیں کرتے, اور علماء کے سامنے اپنا سر اٹھاتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں اور علماء سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو نتیجہ یہی نکلے گا. اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. جو صحابی, عظیم صحابی رضی اللہ عنہ کی نصیحت کو نہیں مانتا, اب وہ کس کی نصیحت کو مانے گا؟ جو صحابی کو عالم نہیں جانتا, اب وہ کس کو عالم جانے گا؟ اس مولوی صاحب نے انہیں کہاں پہ کھڑا کر دیا؟ اب صرف صحابی کے سامنے زبان چلائی, نتیجہ کیا نکلا؟ تلوار اٹھائی کہ نہ اٹھائی, پھر صحابہ کے سامنے ان کے خلاف تلوار اٹھائی. آج ہم بھی صرف یہی معصومانہ گزارش کرتے ہیں, اللہ کے لیے توحید کے راستے کو اپناؤ, سنت کے راستے کو اپناؤ. سر عبداللہ مسعود نے تو یہ صرف ذکر دیکھا تھا جس میں بدعت تھی, اگر آج دیکھ لیتے جو شرک ہو رہا ہے, جو مزارات قائم ہیں مساجد میں, جو مزارات قائم ہیں, جو قبروں کی عبادت ہو رہی ہے, کیا فرماتے, کیا کہتے, خوش ہوتے؟ ان کو تو مسجد سے نکالا جب صحیح ذکر تھا, طریقہ غلط تھا. جب طریقہ بھی غلط ہے, ذکر بھی غلط ہے, بنیاد ہی غلط ہے, شرک پر قائم ہے, ان کے لیے دعائیں کرتے. کل ان لوگوں نے تلوار اٹھائی صحابہ کرام کے خلاف, اور آج جو لوگ بدعت پر قائم ہیں, اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع ہو, یہ حق کے خلاف تلوار اٹھانے میں بھی پیچھے نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. فتنوں کا زمانہ ہے, آپ دیکھ بھی رہے ہیں, وہی خوارج آج موجود ہیں کہ نہیں؟ علماء نصیحت کر کر کے تھک گئے, نصیحت کرتے جا رہے ہیں, اور وہ ہٹ درمی کرتے جا رہے ہیں. یہ منہج خوارج کا ہے, مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا, ان کو قتل کرنا. آج جتنے قتل ایک مسلمان دوسرے کا کیا ہے, اتنی کسی یہودی نے مسلمان قتل نہیں کیا, نہ کسی ہندو نے کیا ہے. جہاد کے نام پر قتل کرنا مسلمانوں کا, یہ منہج الخوارج پھر کس کا منہج ہے؟ ان لوگوں کو بھی علماء نے نصیحت, بلادن کی بھی نصیحت کی, علماء نے زندگی میں نصیحت کی کہ یہ راستہ غلط ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی آج فتاوی موجود ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں یہ غلط راستے میں تم چل رہے ہو, اللہ سے توبہ کرو. سنی نصیحت, مان لیا کہ غلط راستے, یہ بدعت کا راستہ, خوارج کا راستہ, مانا. کیا نتیجہ نکلا؟ آج یہی لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اگر ٹارگٹ بنائے تو مسلمانوں کو ہی بنایا پہلے. انا للہ وانا الیہ راجعون. غلطی کہاں پہ ہے؟ کن نخوض مع الخائضین, لوگوں کے ساتھ. کون ہم نوالا ہم پیالہ ہے, کبھی ہمیں پرواہ نہیں کی. میرا دوست کون ہے, میری پہچان کیا ہے, میرے بچوں کی پہچان کیا جانتے ہیں؟ دوست ماحول, میرے پہچان میرے دوست ہیں, میرے بچوں کی پہچان ان کے دوست ہیں. بعض لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی, بھائی بچے کا کون دوست ہے, کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کس کے ساتھ آتا جاتا ہے, اس کی محفل سرگرم کہاں پہ ہوتی ہے, کس کے ساتھ ہوتی ہے, ضرورت محسوس نہیں کی. اور پھر جب اچانک نعوذ باللہ بری خبر آتی ہے, پھر ہمارے رون کے کھڑے ہو جاتے ہیں, پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے, ارے یہ کیا ہو گیا, یہ ہونا تو تھا. جب ہم نے اپنے بچوں کو کبھی نہیں یہ سمجھایا کہ اچھا دوست کیا ہوتا ہے, اس کی کیا نشانی ہے, برا دوست کیا, اس کی کیا نشانی ہے, تو اس نے تو کر رہا ہے اپنی مرضی نا. یاد رکھیں, جو نماز نہیں پڑھتا اچھا دوست نہیں ہے, جو جھوٹ بولتے ہیں اچھا دوست نہیں ہے, جو دھوکہ دیتے ہیں اچھا دوست نہیں ہے, جو والدین کی قدر نہیں کرتا وہ اچھا دوست نہیں ہے, جو دوسروں کی ماں بیٹیوں کو پریشان کرتے وہ اچھا دوست نہیں ہے, جو بدعت کرتے وہ اچھا دوست نہیں ہے, جو شرک کرتا ہے وہ سب سے برا دوست ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں میرے بچے کے دوست سارے نمازی ہیں, لیکن بدعتی بھی تو ہیں, تو کیا فائدہ ایسی نماز کا, اور ایسے نمازی دوست کا فائدہ کیا ہے جو بچے کے ایمان کو بگاڑ دے. تو یہ بھی دیکھنا لازمی ہے کہ ہم ماحول کیا دے رہے ہیں, ہمارا ماحول کیا ہے. اور آخر میں ابھی ایک چیز باقی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوتھی چیز, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ہم جھٹلاتے تھے یوم دین کو. اگر آخرت پر ایمان یقینی ہوتا تو یہ غلطیاں نہ ہوتی. آخرت جھٹلانے والے سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. جب اس کا کوئی حساب ہونے والا نہیں مرنے کے بعد, تو نماز کیوں پڑھے گا, وہ مسکین کی کھانا کیوں کھلائے گا, وہ برے ماحول میں کیوں نہیں رہے گا؟ جب مرنے کے بعد اس نے ختم ہی ہو جانا ہے, فنا ہی ہو جانا ہے, تو اچھا کام کرے گا کیوں دنیا میں؟ وہ آخرت پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے, کلمہ توحید کی بنیادوں میں سے ہے. جس کا آخرت پر ایمان نہیں اس کا اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں. اس اللہ تعالیٰ کئی آیات میں یؤمن باللہ والیوم الآخر, کئی حدیث میں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, اللہ تعالیٰ پر آخرت پر ایمان دونوں کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تو بہت سارے لوگ لے کے آئے ہیں, اگرچہ حق ادا نہیں کیا, وجود تک ایمان ہے, ادھورا ایمان ہے, یا ربوبیت کی حد تک ایمان ہے, لیکن آخرت پر ایمان سب کا ہے. اور پھر جو اللہ تعالیٰ پر ایمان صحیح لے کے آتے ہیں آخر پر ایمان میں کمزوری ہوتی ہے. تو اس لیے دونوں کو ایک ساتھ ہے, دونوں مضبوط ہونے چاہیے. اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اس شخص کا صحیح اور مضبوط ہوتا ہے اس کا آخرت پر ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے, کیونکہ وہ دنیا پر محاسبہ کرتا رہتا ہے کہ اس کا رب اس کے مراقبے میں ہے, اس کے حرکات اور سکرات سے واقف ہے. تو وہ قدم قدم پر لمحہ بلمحہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے, کیونکہ مرنے کے بعد اس نے حساب دینا ہے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. کب تک یہ رہا معاملہ؟ حتى اتانا اليقين لم نكن من المصلين بين نمازي ولم نكن نطعم المسكين مسكون كان لي كده دي وكنا نخوض مع الخائضين بغير علم كي بعد كنا نسات بات کرتے رہتے تھے وكنا نكذب بيوم الدين يوم الدين کا آخر دن کا انکار کرتے تھے, تکذیب کرتے, جھٹلاتے تھے. کب تک؟ حتی اتانا الیقین, یہ معاملہ رہا جب تک موت نہیں ہے. 70-80 سالہ زندگی میں کبھی عقل نہیں ہے. حتی اتانا الیقین, حسرت بھرے الفاظ, ہائے مرتے دم تک ہم یہ کرتے رہے. تمہارے لیے وقت ہے ابھی, ہم سب کے لیے وقت ہے ابھی. ابھی موت آئی ہے؟ موت نہیں آئی ہے, یقین نہیں آیا ہے. تو اب وقت ہے نا بدلنے کا, ان ساری چیزوں سے توبہ کرنے کا وقت ہے کہ نہیں ہے؟ جو مر گیا اس کا وقت ختم ہو گیا. کتنے تھے ہمارے ساتھ, اس خطبے میں آتے تھے, ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, آج کہاں ہیں؟ کتنے تھے ہمارے پڑوس میں, آج نہیں ہے دنیا میں. کتنے تھے ہمارے رشتہ دار, ہمارے قریبی, آج نہیں ہے. ہمارے دوست بچپن کے یار کئی تھے, آج کہاں ہیں؟ ان میں سے کتنے جو اس وقت قبر میں ہیں؟ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے کیا؟ ہمیں موت نہیں آنے والی کیا؟ جب یقین ہے کہ یقین نے آنا ہے اور موت نے آنا ہے, تو پھر اپنے آپ کو سدھارتے کیوں نہیں ہے؟ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ان میں کیوں شامل ہونا چاہتے, مجرموں کے ساتھ جو قیامت دن حسرت کے سوا کچھ پائیں گے نہیں, عذاب ہوگا اور حسرت ہوگی. ما سلککم فی سقر, مجرموں کے ساتھ جواب دینے والوں میں سے ہوں گے, نعوذ باللہ. یہ بھی یاد رکھے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, آج موت تک تم لوگوں نے نہیں سدھرے نا, موت تک وہی معاملہ رہا, خود اعتراف کر رہے ہیں. اب سن لو, فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, اب ان کے لیے کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی, بات ختم ہو گئی. کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں, اور آخرت کو جھٹلانے والا کافر ہے, اور کسی کافر کی شفاعت نہیں ہوگی. بدعت مکفر کا ارتکاب کرنے والے کی شفاعت نہیں ہوگی, جو کفری بدعت والے ہیں. شرک کرنا کفر بدعت ہے, شرک اکبر. غیر اللہ کو پکارنا, غیر اللہ کے لیے قربانی دینا, نظر و نیازیں دینا, شرک ہے. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, شفاعت کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن, لیکن ان لوگوں کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی کسی کی بھی. اس لیے علماء فرماتے ہیں شفاعت کی دو قسمیں ہیں, شفاعت مثبتہ ہے, شفاعت منفیہ ہے. شفاعت مثبتہ وہ شفاعت جس کا فائدہ ہوگا, لوگوں کو شفاعت ملے گی اور شفاعت کی جائے گی بعض لوگوں کی. شفاعت منفیہ وہ شفاعت جس کی نفی کی گئی ہے, شفاعت نہیں ہوگی. اہل توحید کی شفاعت ہوگی, اہل سنت کی شفاعت ہوگی, جن کا منہج صحیح ہے, سلف منہج پر قائم ہے, ان کی شفاعت ہوگی. تو پھر شفاعت تو گناہگاروں کی ہوتی ہے نا. ہاں تو کبیرہ گناہ نہیں کرتے جو صحیح منہج والے ہیں, ان سے کبیرہ گناہ نہیں ہوتے؟ جو موحدین ہیں متبع سنن سے گناہ نہیں ہوتے کیا؟ کبیرہ گناہ ہو جاتے وہ, کیا توبہ نہیں کرتے؟ ہم بعض ایسے جو توبہ بھی نہیں کرتے, توبہ کر لے تو بات ختم ہو گئی نا. گناہ مٹ گیا, توبہ نہیں کی تو ایسے لوگوں کو شفاعت بھی قائم آئے گی قیامت کے دن. لیکن جو منفی شفاعت ہے, ما تنفع شفاعت الشافعین, کبھی ان کو فائدہ نہیں دے گی یہ شفاعت. یہ وہ لوگ ہیں جن کے عقیدے میں خرابی ہے, کفر اکبر کا ارتکاب کرنے والے ہیں, شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والے ہیں, اور یوم آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. شفاعت کوئی کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو شفاعت نصیب ہو قیامت کے دن, اور محض اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت الفردوس میں ان لوگوں کے ساتھ داخل کر دے جو اللہ کے پیارے ہیں, جو صحیح منہج پر قائم ہیں, جو حق پر قائم ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں سے دور فرمائے, ان راستوں سے دور فرمائے جو جہنم کی طرف جاتے ہیں, جو بدکاروں کی طرف جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک بدعات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے ذریت کو بھی دور فرمائے, نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جرم سے دور فرمائے, نجات عطا فرمائے, اور مجرموں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے, اور ان کے جرم سے بھی دور فرمائے, اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
انڈیا میں بنگلور میں اجتماع ہو رہا ہے, کانفرنس ہو رہا ہے ون ڈے دعا کریشن.
اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, اور اللہ تعالیٰ